السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، ابھی کچھ دیر کے بعد وہ مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے جس مہینے کا تعارف اور اس کی شناخت اور پہچان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ مبارک و بابرکت مہینہ کتنا اہم ہے اور اللہ کو کتنا محبوب ہے کہ کسی مہینے کا اس طرح تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں نہیں کیا ہے جس طرح رمضان المبارک کا کیا ہے. یہ مہینہ پہلے بھی تھا لیکن اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، بلکہ عام طور پہ یہ مہینہ ایسے وقت میں پڑتا تھا جب سخت گرمی کا زمانہ ہوتا تھا، اسی لیے اس کو رمض کے معنی ہی گرم ہونے کے آتے ہیں. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ناس کی برکت سے اور اس ایمان کے حوالے سے جس کو نور الہی کی شمولیت کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا اور اس دنیا کے اندر جتنے مال و اسباب ہیں، جتنے عہدے و مناصب ہیں، ان سب سے بہتر قرار دیا ہے، لہذا قرآن پاک کے اندر اس ایمان کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی، قیامت کے دن اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے ساری دنیا کے برابر، اس گلوب کے برابر جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اس کے برابر اگر کوئی شخص سونا پیش کرے اور اپنے آپ کو، ایک فرد، دنیا کا ایک فرد اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچانے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس سے قبول نہیں فرمائیں گے. اس ایمان کو قبول کرنے کے لیے، اس ایمان کے عکس جمیل کو ظاہر کرنے کے لیے، اس ایمان کو مؤثر بنانے کے لیے، اس ایمان کی شناخت اور پہچان کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کچھ عبادتیں فرض کی ہیں جو اللہ کے لیے ہوتی ہیں. ہم کھانا کھاتے ہیں, ہم پانی پیتے ہیں, ہم لباس پہنتے ہیں, اور مادی بہت سے تقاضے ہیں جو جنسیات پر, شہوات پر مشتمل ہیں. ان کو مادی تقاضوں کے تحت ہم ادا کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جن پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں, اور اللہ نے ہمیں اسی کے لیے پیدا بھی کیا ہے. لہذا اس مالک نے, اس معبود برحق نے, اس رب کریم نے, رب رحمان الرحیم نے یہ فرمایا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا انسان و جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے, کہ میری عبادت کریں وہ. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ 24 گھنٹے جس عمل کے واقع ہونے کا اس آیت کریمہ کی روشنی میں ضروری تھا, اس عمل کو اس نے سمیٹ کر کے مشکل سے 2 گھنٹے بھی نہیں ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں اس نے اپنے لیے خاص کیا ہے. اگر ہم 5 وقت کی نمازوں کو شمار کریں تو اس سے زیادہ وقت نہیں اس میں لگتا, لیکن وہ معبود ایک کے بجائے 10 دینے کے لیے تیار ہے, اور ان عبادتوں میں سب سے زیادہ محبوب تر عبادت وہ روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر جو اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب رمضان بالکل قریب تھا, شاید وہ آخری دن رہا ہو, جس نے ایک طویل تقریر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. عام طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر مختصر ہوا کرتی تھی, لیکن رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تقریر فرمائی وہ ایک طویل تقریر ہے. اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس رمضان المبارک اور روزے کے تعلق سے طویل بات کہی, اور اس میں تذکرہ فرمایا کہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے, جس میں اللہ کے بندوں کے لیے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے. ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت خداوندی کا مظہر ہے, اور دوسرا حصہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے مغفرت کا اعلان ہے, اور تیسرا اور آخری حصہ جہنم سے خلاصی کا سبب ہے. اس طرح کسی بھی مہینے کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, اور نہ ہی قرآن پاک کے اندر تذکرہ آیا, لیکن رمضان المبارک کے تعلق سے قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا, اور اسی عنوان سے اللہ رب العزت نے پوری سورہ نازل فرمائی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس مہینے کی ایک رات کا تذکرہ, اور اس انداز میں ہے. اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو اتارا ہے, یعنی وہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے. آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے اس لیلۃ القدر کی شناخت کو، پہچان کو بتاتے ہوئے یہ ذکر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، کس اعتبار سے؟ اجر و ثواب کے اعتبار سے، قرب و وصال کے اعتبار سے، رب کی حضوری کے اعتبار سے، رحمت خداوندی کے اعتبار سے، اور مغفرت اور جہنم سے خلاصی کے اعتبار سے، کہ اگر کوئی 1000 مہینے تک عبادت کرے اس کو وہ مقام نہیں مل سکتا ہے جو مقام اسے اس ایک رات کی عبادت، اللہ کے لیے کچھ وقت فارغ کر کے اللہ کے حضور میں سر بسجود ہونے پر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، وہ اس رات کو حاصل، وہ رات کب آتی ہے؟ وہ رات اسی مہینے کے اندر ہے، اسی مہینے کی طاق شبوں میں، اور خاص طور سے آخری عشرے میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، اس رات میں کیا ہوتا ہے، اس رات کو اس عظیم تر پہچان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں اور خاص طور سے رحمت خداوندی کا مظہر جو عظیم فرشتہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اپنی رحمت کے کا مظہر اس کو بنایا ہے، وہ روح ہے، وہ بھی خاص فرشتہ اس رات میں نازل ہوتا ہے۔ کیوں نازل ہوتے ہیں، کیا لے کر کے آتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کن لوگوں سے ملتے ہیں آنے والے کے لیے، یہ ساری باتیں رکھی جاتی ہیں یا اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب کے اندر فرشتوں کی آمد کا تذکرہ، روح کی آمد کا تذکرہ فرمایا ہے، حضرت جبریل امین کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک فرد کے پاس جاتے ہیں، ایک ایک فرد کو سلام کہتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر ہر معاملے کو اپنے پروردگار کے حکم سے انجام دینے کے لیے وہ حاضر ہوتے ہیں، اور آغاز کس سے کرتے ہیں؟ سلام سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کے اندر فرمایا کہ اللہ پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، کہاں پکارتا ہے، کہاں آنے کو کہتا ہے؟ کہتا ہے دارالسلام آؤ، دارالسلام آؤ، دارالسلام اے دارالبقا، سلام سے مراد سلامتی، اور سلامتی کا گھر جس پر کبھی ویران کی تاری نہیں ہوتی، کبھی ہلاکت و بربادی کا اس پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کبھی وہاں پر کوئی آزار پیش نہیں آ سکتا ہے، کہیں دل آزاری کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتی ہے، وہ دارالسلام ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، ایک مفہوم یہ بتایا گیا ہے، اور دوسرا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، وہاں پر ہر جنتی کی زبان پر سلام ہوگا، ہر جنتی کی زبان، اور ہر فرشتہ جب جنتیوں سے ملے گا تو سلام کے ذریعے ملے گا، اس مقام پہ جہاں سلام ہی سلام ہے، جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، جہاں ذکر خیر ہی خیر ہے، وہاں تم آ جاؤ، اس کی طرف آ جاؤ، اسی کے لیے یہ چند روزہ زندگی دی گئی ہے، لیکن یہ چیز اپنے بس میں نہیں ہے، اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس مالک کل نے، اس خالق کائنات نے اپنے فضل سے ہمیں ہدایت دی، یہدی لمن یشاء، یہدی اللہ لمن یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے انوار سے نوازتا ہے اور خیر و برکت کے اس کے لیے فیصلے فرماتا ہے۔ لہذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے، جس کا پہلا حصہ رحمت سے تعبیر کیا گیا، یہ رحمت خداوندی کا مظہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف اس کتاب کے اندر اس کا آغاز فرمایا تو رحمان الرحیم سے کیا، رحمان فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، دنیا میں وہ رحمان ہے، سارے اسباب مبالغے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی روک ٹوک کے عطا فرماتا ہے، لہذا مومن کو بھی وہ اسباب میسر ہیں اور کافر کو بھی وہ اسباب میسر ہیں، لیکن یہ وقتی ہیں، ایسا نہیں کہ یہ دوامی ہیں، لہذا رحمان ہے وہ دنیا کے اندر اور رحیم ہے آخرت کے اندر، اس کی رحمت دوامی ہے، لیکن وہ رحمت جو دوامی ہے ہمیشہ کے لیے لازوال و سرمدی ہے، اللہ رب العزت نے اس رحمت کا وعدہ صرف ایمان والوں کے لیے کیا ہے، اور ایمان کا مظہر جس طرح یہ نماز ہے اسی طرح سے روزہ بھی ہے۔ روزہ کیوں اللہ نے فرض کیا؟ سن 2 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو سن 2 ہجری میں یہ روزہ یعنی رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا ہے، اور یہ آیت نادل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الناس اللہ نے نہیں فرمایا، ایمان والوں سے مخاطب، اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص روزہ رکھے ایمان کی بنیاد پر، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل کیا ہے، اور آپ کے حوالے سے امت کے ایک ایک فرد کو اس فریضے کے تعلق سے مخاطب کیا گیا ہے، یہ ایمان اس کی بنیاد پہ روزہ رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب کی امید رکھتا ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھتا کہ وہ اس کی بنیاد پر وہ اپنے وزن کو کم کر لے گا، یا یہ کہ دنیا رکھ رہی ہم بھی رکھ لیں، ہم مسلمان ہیں نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں نہیں، بلکہ احتساب ہو، اور احتساب کے معنی آتے ہیں امید رکھنا اجر و ثواب کا، کہ اس پر اللہ ہمیں نوازے گا، اس پر اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، یہ خیال پیدا ہو جائے۔ آپ اپنے گھر سے چلتے ہیں مسجد کے لیے آ رہے ہیں، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نماز کے لیے چل رہے ہیں، تو ایک ایک قدم پہ نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک ایک قدم پہ نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جس حیثیت، جس نماز کی جو حیثیت ہے اس اعتبار سے ثواب ملتا ہے۔ ایک 5 وقتہ نماز ہے، ایک جمعے کی نماز ہے، آپ جمعے کی نماز کے لیے اگر چلتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی نماز کے لیے جو شخص اپنے گھر سے چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک قدم پر اس کو 1 سال کی نماز اور 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ استحضار ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس مقصد سے جا رہے ہیں۔ جب یہ فکرہ اور یہ نظریہ، یہ تخیل، یہ احساس، یہ شعور ہمارے ذہن میں پرورش پا رہا ہوگا اور مضبوطی سے قائم ہوگا، تو ایسی صورت میں ہماری آمد نماز کے ساتھ ہوگی، ہماری آمد روزے کے ساتھ ہوگی، اور روزہ ایسا ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون۔ لیکن انداز دیکھیے اللہ تعالیٰ کا، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، اب زمانہ نہیں بتایا جا رہا، زمانہ کون سا ہے، زمانہ کون سا ہے نہیں بتایا گیا، فکر ہوئی کس زمانے میں روزہ فرض کیا گیا، کون سا وقت ہے، کتب علیکم الصیام، اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، ایسے ہی فرض کیا گیا جس طرح گزشتہ قوموں پر فرض کیا گیا، لیکن اس کی مدت کیا تھی، اس کی ابتدا کہاں سے ہے، اس کی انتہا کہاں سے ہے، ایک اور ایمان والوں کے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کو بھوکا رکھا جائے، تم کو پیاسا رکھا جائے، مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا چیز ہے، نہ یہ تقویٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو جواب دیا ہے اس نے ساری چیزوں کو سمیٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. فرمایا کہ ہی الخوف من المولى الجلیل, تقویٰ خوف ہے رب کریم سے. خوف سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ خوف جو ہمیں شیر سے, چیتے سے, سانپ سے, بچھو سے ہوتا ہے؟ نہیں, بلکہ اللہ رب العزت رحمت کا مظہر ہے. اللہ کی ذات رحمت کا مظہر ہے. اس رحمت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ساری کائنات بنائی, اور اس کائنات کو اللہ نے ہمارے حوالے کر دیا ہے. تسخیر کائنات کا فن اللہ نے ہم کو دیا ہے. ہم زمانے کو, ہم سورج کی روشنی کو, ہم چاند کی چاندنی کو, ہم وسیع فضاؤں میں پانی کو اور آگ کو اور روشنی کو, کھیتی کو اور باغ کو, سب کا استعمال کر رہے ہیں. یہ رحمت خداوندی کا مظہر ہے. ایک مومن کے دل کے اندر یہ, اے اللہ ہمیں تو اس سے محروم نہ کرنا, یہ دغدغا لگا رہتا ہے. یہ خوف کا مطلب, تو مالک ہے, تو نوازش تو نے کی ہے, تیری عنایت ہے, کہیں یہ چیز چھن نہ جائے, کہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے, ہمارے ذہن سے یہ چیز جو ہے ختم نہ ہو جائے. یہ خوف ہے. ہی الخوف من المولى الجلیل, جو رب جلیل ہے, جو ساری کائنات کا مالک ہے, اس کی رحمت کا استحضار ایسا ہو کہ یہ ڈر لگا ہوا کہیں یہ چیز ہم سے چھوٹ نہ جائے. جس سے تعلق ہوتا ہے اس کی ایک ایک چیز کا, ایک ایک لفظ کا لحاظ کیا جاتا ہے. تو نمبر ایک یہ کہ ہی الخوف من المولى الجلیل. نمبر دو, العمل بالتنزیل. اللہ نے جو کچھ اتارا ہے, اللہ نے جو حکم دیا ہے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے. نمبر تین, والاستعداد من اليوم الرحيل. ایک دن یہاں سے جانا ہے, رحیل سفر کرنا ہے. یہاں رہنے کے لیے ہم نہیں آئے, بلکہ اللہ رب العزت نے جو زندگی دوامی دی ہے اس کا ایک حصہ جو آفر کا ہوتا ہے, وہ آفر میں یہ زندگی اس نے ہم کو دی ہے, تاکہ ہم اس دائمی زندگی کی طرف رغبت رکھیں, دلچسپی رکھیں, اس کو پانے کی کوشش کریں, اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ اللہ چاہتا ہے. والاستعداد من اليوم الرحيل. اب ظاہر ہے کہ اس طرف جب انسان کے اوپر یہ چیزیں ہوتی ہیں, ایک شخص قطر میں کام کر رہے تھے, ایک عرصے تک رہے, وہ آئے تو ان سے پوچھنے والے نے کہا, بھائی اتنے دن تم قطر میں رہے, اپنا گھر تو بنایا ہوگا. یعنی ایک واقعہ جو آپ کو ہم سنا رہے ہیں, قطر میں اتنے دن تم رہے تو اپنا گھر تو بنایا ہوگا. انہوں نے کہا, واہ صاحب, ہم گویا گھر بنانے تھوڑے وہاں گئے تھے, ہم کیا کرتے گھر بنا کر کے وہاں, ہمارا گھر تو یہاں پہ ہے, لکھنؤ میں ہے, دلی میں ہے, ہم وہاں کو گھر بناتے. دیکھیے, ایک شخص وہاں کما رہا ہے, وہاں ہزاروں روپیے وہ پا رہا ہے, عہدہ و منصب وہاں اس کو حاصل ہے, لیکن وہ اپنا گھر اس لیے نہیں بنا رہا ہے, تو اپنے آپ کو وہاں مسافر سمجھتا ہے, اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہا ہے, پیسہ وہاں کما رہا ہے, گھر وہاں بنا رہا ہے, جس گھر کے بنانے میں وہ خود شریک نہیں ہے, بلکہ وہ پیسہ لیتا ہے, بھیج دیتا ہے, گھر اس کا بنتا جا رہا ہے, اس کے بیٹے بنا رہے ہیں, یا اور جو اس کے جو ٹھیکے دار ہیں وہ بنا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے, اس مثال کے ذریعے اس عمل کو ایسا سمجھا دیا ہے کہ اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں. فرمایا ہے کہ دنیا میں تم اس طرح رہو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے, کان کا غریب او عابر السبیل, گویا کہ تم اجنبی ہو, اجنبی ہو, یا یہ کہ ایک مسافر ہو, اس طرح دنیا کے اندر رہو. تو یہ دنیا ہم کو جنت کو سمجھنے کے لیے آفر میں اللہ نے دی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مال کے اندر آفر جو ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے, عارضی ہوتا ہے, رغبت پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے, دلچسپی کا سامان لے کر کے وہ آتا ہے, کہہ رہے یہ چیز اتنے میں مل رہی ہے, یہ تو اتنے میں ملتی تھی, لہذا رغبت پیدا ہو جائے تو پھر وہ چیز جو جتنے کی مل لو اس سے زیادہ میں اس کو فروخت کرتا ہے دکاندار یا مال والا, اور آپ لیتے ہیں. لہذا اللہ رب العزت نے جو تقویٰ کی بات کہی ہے وہی رغبت پیدا ہو جائے, لعلکم تتقون. تو تین باتیں حضرت علی کرم اللہ عنہ نے فرمائی. نمبر یہ کہ اللہ سے خوف ہو, کہیں اس کی محبت ہم سے ٹوٹ نہ جائے, کہیں رحمت کا دھاگا بکھر نہ جائے, رحمت کی کا جو مظہر ہے اللہ کی ذات ہم سے چھوٹ نہ جائے, اس کا خوف ہمیں ہو. اور نمبر دو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم نادل کیا ہے اس پر عمل کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں. اور نمبر تین, ایک دن یہاں سے جانا ہے, رخصتی پر جانا ہے, وہیں پہنچنا ہے, لہذا اس کی پوری تیاری کرتا رہے. اور آخری بات جو ہے وہ فرمایا والقلہ, اور جو کچھ اس کو تھوڑا سا حاصل ہے, والرضا بالقلیل. الرضا بالقلیل, جو کچھ اس کو حاصل ہے اس پر راضی ہو. اللہ نے ہماری تقدیر میں یہی دے رکھا ہے, کوشش کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, فکر کر رہا ہے, لیکن اس کو وہ چیز جس کی وہ تمنا آرزو کرتا ہے نہیں مل رہی. تو جو کچھ مل رہا ہے, جتنا مل رہا ہے, جس درجے کا مل رہا ہے, جس وقت مل رہا ہے, جس زمانے میں مل رہا ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور راضی ہو جائے. فرمایا کہ یہ ہے تقویٰ, اور یہ فکر پیدا ہو جائے تو سب سے زیادہ اس فکر میں محرک روزہ ہے. روزہ ہے, چنانچہ پیاس لگی ہوئی ہے, سامنے پانی رکھا ہوا ہے ٹھنڈا, ہم نہیں پیتے ہیں کہ روزے سے. کھانا رکھا ہوا ہے, فریج بھرا ہوا ہے, ہر طرح کے پھل فروٹ موجود ہیں, لیکن یہ استحضار رہتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے روزہ رکھ چھوڑا ہے. لہذا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے, اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا ہے. لہذا بندہ جب اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ ہے, میری وجہ سے اس نے کھانے کو چھوڑا, پانی کو چھوڑا, پینے کو چھوڑا, اور شہوتوں کو چھوڑا, جو جائز تھا کھانا اس کے, جائز تھا پینا اس کے, جائز تھا اپنے اہل کے پاس جانا, لیکن سب کو چھوڑ دیتا ہے میرے لیے. لأجلی الصوم لی فانا اجزی بہ, لہذا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ اور رمضان جب آتا ہے تو انسان کی جو سب سے بڑی خواہش ہے کہ اس کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے, اس کے رزق میں برکت ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گارنٹی و ضمانت دیتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ, شہر یزاد فیہ رزق المؤمن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. میرے دوستو, میرے بھائیو, اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ دیا ہے, خاص طور سے اس کا تعلق قرآن پاک سے ہے. اسی لیے اہل اللہ حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پوری پوری رات قرآن پاک کی تلاوت, ایک ختم قرآن پاک کا روزہ نہ کرتے, بات کرنا, ملاقات کرنا, ساری چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے, تلاوت کا اہتمام کرتے, پوری رات تلاوت کا اہتمام, اور دن میں روزہ ہوتا تھا. سارے اہل اللہ جن کے حضرت مولانا محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کا, یہ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے, جب رمضان کا مبارک جب جانا ہوتا تھا تو بڑا غم ہوتا. تو شہر الصبر ہے, شہر الرحمہ ہے, شہر یزاد فیہ رزق المؤمن ہے. اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے خیر سے ہم سب کو نواز دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہم سب کو روزے کی فضیلت عطا فرما دے, خیر کا حامل ہمیں بنا دے, صبر و شکیبائی کی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ہر عمل کو قبول فرما لے, اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما دے, ہر قسم کے شرور سے, آفات سے, مصائب سے, حوادث سے, علم سے, ہم سے, غم سے, حدم سے, ندم سے, صدم سے, اے اللہ ہم میں سے ہر فرد کی حفاظت فرما دے. اے اللہ تو راضی ہو جائے، اے اللہ اپنی رضا سے ہم سب کو شاد کام فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔